حق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ،
نظر کرم خواجہ، نظر کرم خواجہ، نظر کرم خواجہ، نظر کرم خواجہ، نظر کرم خواجہ،
یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو،
یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو،
یا معین الدین اجمیری
رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفتہ ثواب ہاتھ آئے گا، اس لیے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو. اگر پہلے سے اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، کھانا پینا سامنے آ گیا، تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ ثواب کے لیے کر لیں. پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عیسیٰ علیہ ثواب کی برکتیں. حضرت سیدنا ابو المواہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قیامت کے دن تم 100,000 بندوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کر دیتے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ثواب نظر یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت دل میں عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت کریں، یا پڑھنے سے پہلے یا بعد میں زبان سے بھی کہہ لے کہ یا اللہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہر یار رسول کی نظر کروں، شہر یار نظر کروں، سب درودوں کی تاجدار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، ایک بار میں شب جمعہ قبرستان میں گیا تو دیکھا وہاں ایک نور چمک رہا ہے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ. ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی ہے. اتنے میں مجھے دور سے ایک غائبی آواز آئی، اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے تحفہ یعنی گفٹ ہے. میں نے کہا تمہیں اس کا واسطہ جس نے تمہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، کیا مجھے بتاؤ گے نہیں کہ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا آج رات ایک مسلمان نے اٹھ کر وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی. اس نے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کی، پھر دعا کی، اے اللہ میں اس کا ثواب مسلمان مردوں کو پیش کرتا ہوں. پس اللہ پاک نے ہم پر مشرق و مغرب میں روشنی و نور اور خوشی و سرور داخل فرما دیا. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں پھر میں نے ہر شب جمعہ میں نے، جیسے ابھی ہم اس وقت آج جمعہ رات کو عشاء پڑھ کے بیٹھے ہوئے نا، تو یہ شب جمعہ ہے، یہ صبح جمعہ ہے، تو جمعہ رات کو غروب آفتاب سے شب جمعہ شروع ہو جائے گی جو جمعہ کے صبح صادق تک رہے گی رات. تو حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ہر شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات ان کی تلاوت کی عادت بنا لی، سورہ فاتحہ، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ تین سورتیں، تو ان کی تلاوت کی عادت بنا لی. ایک رات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، جس قدر نور کے تحفے تو نے میری امت کو دیے، اللہ پاک نے اس کے بدلے تیری مغفرت فرما دی ہے، تجھے بھی اس کا ثواب عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے جنتی محل میں تیرے لیے گھر بنایا ہے جسے منیف کہا جاتا ہے. میں نے عرض کی یہ منیف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جنتیوں کے سامنے ایک بلند مقام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، صلی اللہ تعالی علی محمد. ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایصال ثواب کے چار طریقے ہیں. نمبر ایک، دعائے مغفرت. نمبر دو، دعائے رحمت. نمبر تین، نماز جنازہ. نمبر چار، قبر پر ٹھہرنا اور دعا کرنا. قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کا ایک طریقہ یعنی مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا ثبوت واضح طور پر موجود ہے. چنانچہ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ترجمہ کنز الایمان اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے. مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بزرگوں کے لیے بھی کرے. دوسرا یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام و اہل بیت کے عرس ختم نیاز فاتحہ وغیرہ یہ اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں اموات مسلمین یعنی مرحومین کے نام پر کھانا پکا کر رسالہ ثواب کے لیے تصدق یعنی خیرات کرنا بلا شبہ جائز و مستحسن یعنی پسندیدہ ہے. اور اس پر فاتحہ سے عیسیٰ علیہ ثواب دوسرا مستحسن یعنی پسندیدہ ہے. اور دو چیزوں کا جمع کرنا زیادت خیر یعنی بھلائی میں اضافہ ہے. یعنی کھانا پکانا یہ بھی اچھا کام عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اور مزید اس پر فاتحہ پڑھنا یہ ایک اور اچھے کام کا اس میں اضافہ ہو گیا. تو دونوں اچھے کام ہیں تو یہ بھلائی میں اضافے کی صورتیں ہیں. ہر شخص کو افضل یہی ہے کہ جو عمل صالح یعنی جو بھی نیک کام کرے اس کا ثواب اولین و آخرین احیاء و اموات یعنی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت ہونے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے ہدیہ بھیجے یعنی تحفہ بھیجے عیسیٰ علیہ ثواب کرے سب کو ثواب پہنچے گا. اور اسے یعنی جس نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا اس کو ان سب کے برابر اجر ملے گا. یہ فتح رضویہ جلد 9 پیج نمبر 617. یعنی ہم عیسیٰ علیہ ثواب کرتے تو ہمارا گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. کس طرح بڑھتا ہے؟ کیسے ایک درود شریف پڑھ کر ہم نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا 10 افراد کو تو ان 10 کو تو پہنچے گا, ہمیں تو ملا ایک پڑھنے کا, ان 10 کو ایک ایک درود شریف کا ثواب پہنچے گا, پھر ان 10 کے برابر یعنی اب 10 درود شریف کا ثواب مزید ہم کو ملے گا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا. تو اگر ہم 100 کو بھیجیں گے تو پھر اس طرح ہمارا ثواب مزید 100 گنا ہو کر آئے گا. اس طرح وہ بڑھتے چلائیں گے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے مومنین کے لیے تو اربوں مسلمان ہو جائیں گے, تو تعداد ہو جائے گی. تو اس طرح ہمیں کروڑوں اربوں نیکیاں اس طرح مل سکتی ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کے ذریعے. ہمارا جاتا نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ ثواب سے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جائے گا. جتنے زیادہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے اتنا ہمارا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ کرے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ہمیں توفیق ملتی رہے. خزانۃ الروایات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3rd, 7th, 40th دن 6th ماہ اور سال بھر بعد صدقہ دیا. یہ تیجا یعنی سوئم قل شریف چشمائی اور برسی کی اصل یعنی بنیاد ہے. یہ جال حق میں یہ لکھا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پہلے طریقے کچھ تھے اور اب طریقے بدلتے گئے. اب ہمارے 3rd, 10th بیسواں تیسواں چالیسواں اس طرح مناتے ہیں. اچھا, اور اس میں جمعراتوں کو بھی سال صوف کا ہمارے یہاں سلسلہ ہوتا ہے میت کے لیے. تو یہ جو بھی طریقے تبدیل ہوتے ہیں نا, جب تک شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں نا تو صحیح ہے. تو واقعی یہ شریعت سے ٹکراتا ہوں نہیں. تیسرے دن اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ ہاتھ اٹھاتا ہے بارگاہ خداوندی میں, دعا کرتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے یا کوئی بھی مطلب ہے کہ نیک کام کرتا ہے, قرآن شریف پڑھتا ہے, درود پاک ختم کرتا ہے, تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جو مطلب غلط ہو؟ تو اس سال ثواب کی نیت سے ہو, ریا کے لیے نہ ہو, اور کوئی اس میں ایسی ناجائز صورت نہ ہو جس کو شریعت نے منع کیا ہو, تو وہ جائز ہے. دسویں دن, بیسویں دن, تیسویں دن, یا روز کرے یا دن میں دس بار کرے, کوئی ممانع تو نہیں ہے. اس سال ثواب کی ٹائم پیریڈ تو فکس ہے نہیں اس کے لیے کہ فلاں فلاں دن کر سکتا ہے, اس کے بعد نہیں کر سکتا یا کر ہی نہیں سکتا, ایسا تو ہے نہیں. نہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جس کی سمجھ میں نہیں آتا, اس کے لیے تو ہمارے یہاں بچپن سے سنا ہوا ہے, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. الحمدللہ ہم مردود نہیں ہیں, ہم مسلمان مومن ہیں اللہ کی رحمت سے, اور ثواب ایمان والوں کو ملتا ہے. ہاں, غیر مسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کسی نے کیا تو غیر مسلم کو نہیں پہنچے گا, اور جان بوجھ کر غیر مسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کر بھی نہیں سکتے, جبکہ ہے پتا کہ غیر مسلم تھا, تو اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحبیب لے صحبی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, زمانے نبوی میں جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہم لوگ مل کر 100,000 بار کلمہ پڑھ کر اس کا ثواب اس کو بھیجتے تھے. مسلم شریف حدیث نمبر 1967, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں میں نے حوالہ اس کا دیا, پہلے والی جو روایت بیان کی نا وہ تو صحابی کا قول ہے, تو وہ انیس الوائزین پیج نمبر 317 کا حوالہ ہے اس میں. اب جو میں حدیث پڑھوں گا تو مسلم شریف حدیث نمبر 1967, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم فرمایا, سینگ والا مینڈا لایا جائے. مینڈا شیپ, سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو, یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہو, سیاہ مانے بلیک کالے, تو یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں کالے ہوں اور پیٹ کالا ہو اور آنکھیں کالی ہوں. وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کر لو. پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو ذبح فرما کر ارشاد فرمایا, یا اللہ تو اسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں, یعنی قربانی کے ثواب میں انہیں بھی شریک فرما دے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے فرائض و واجبات کا ثواب دوسروں کو بخش سکتے ہیں, یعنی سال ثواب کر سکتے ہیں, اس میں کمی نہیں آ سکتی. یہ حدیث کھانا سامنے رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کرنے کی قوی یعنی مضبوط دلیل ہے کہ بکری سامنے ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا ثواب اپنی آل و امت کو بخش رہے ہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں, حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بکری ذبح فرماتے ہیں انہیں ثواب پہنچانے کے لیے. اس کا گوشت ان کی سہیلیوں یعنی دوستوں میں ان کی سہیلیوں, سہیلی یہ پہلے سہیلی ہی بولتے تھے عورت کی جو دوست ہوتی ہے, اب عورت بھی دوست بولتی ہے, جبکہ پہلے مردوں کے لیے دوست کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اس حدیث پاک سے چند مسئلے معلوم ہوئے. نمبر ایک، میت کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانی کرنا جائز ہے. نمبر دو، میت کو صدقہ و خیرات کا ثواب بخشنا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کرنا سنت ہے. نمبر تین، میت کے نام کا کھانا اس کے پیاروں دوستوں کو دینا بہتر ہے، اس سے میت کو دوہری یعنی ڈبل خوشی ہوتی ہے، ایک ثواب پہنچنے کی، دوسری اس کے دوستوں پیاروں کی امداد ہونے کی. حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شائبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد ماجد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال یعنی انتقال شریف کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے غلام آزاد فرمایا کرتے تھے. یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اب تو اگر غلام کا دور نہیں ہے، پہلے غلام کنیز یہ ہوتے تھے، یہ خریدے جاتے تھے اور ان کے شرائط ہیں، ہر آدمی کو پکڑ کے غلام بنا کر بیچنا وہ نہیں ہوتا تھا، شرائط ہے اس کا. اب تو خیر وہ دور ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی غلام اور کنیز کا دور نہیں ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2762 ہے. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ میری والدہ میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں. عرض کی تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باغ انہوں نے خیرات کر دیا، جو بخاری شریف کی حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوا. سنن ابی داؤد شریف کی حدیث میں یہ کہ ایک روایت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا، ہادی لی ام سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، مطلب ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اس لیے بھی پتا چلا کہ وہ نہیں ہے، بکرا گوشت پاک کا تھا خواجہ صاحب کے لیے یہ دمبا ہے، یا فلا کے نام کا، فلا بزرگ کے نام کا. تو یہ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کے نام کا ہونا چاہیے، واقعی اللہ کے نام کا ہونا چاہیے، تو اللہ کے نام ہی کا ہے. بکرا ذبح کریں گے تو اللہ کے نام پر ہی کریں گے، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں، یا خواجہ یا غوث کر کے تو کوئی ذبح نہیں کرتا. تو یہاں ان کے نام کا ان کے نام کا سب مراد یہ ہوتی کہ ان کا ثواب ان کو پہنچے. جیسے قربانی میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے نام کا ہوتا ہے، آپ کی امی کے نام کا ہوتا ہے، دادا کے نام کا ہوتا ہے، نانا کے نام کا ہوتا ہے بکرا، تو یہ قربانی کرتے ہیں نا. حقیقت میں تو اللہ کا ہی لیے اللہ کا ہے، تو یہ اس طرح مجازی نسبتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. مسجد تو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، لیکن مدینے کی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سب تڑپتے ہیں، مسجد نبوی ہے نا. تو اس کو بھی اگر کوئی اگر ہوشیاری کرے، ورنہ مسجد اللہ اس کا نام ہونا چاہیے، مسجد نبوی نہیں ہونی چاہیے، تو عوام خود اس کو مسئلہ سمجھا دیں گے کہ بھائی پاگل خانے میں اب جگہ باقی ہے نہیں، ورنہ تم کو وہیں ڈال آتے. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مسجد زمانے سے چل رہی ہے، صدیوں سے، اسی دور سے چل رہی ہے، تم نے بالکل نئی نکالی. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نسبتیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ فلاں کا بکرا، فلاں کا یہ، فلاں کا وہ، فلاں کی نیاز، فلاں کا کھانا، کوئی حرج نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں ہمارے ناموں پر منسوب ہوتی ہیں نا، عمارت پہ بھی اپنا نام لکھتے ہی نا لوگ، ہر چیز پہ اپنا، یہ میرا لباس، یہ آپ کا قلم، یہ میرا پیالہ، یہ ہمارا گھر، یہ تیرا گھر، یہ میرا گھر، یہ میری دکان. تو اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ دیا کہ بھائی یہ گوشت پاک کی دکان ہے، اس نسبت سے کہ اب جو بھی آمدنی ہوگی یہ گوشت پاک کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے خیرات کر دیا جائے گا، تو اب کون سی مسئلہ ناجائز صورت پیدا ہوگی؟ کہ آپ کی اور آپ کے باپ کی تو دکان ہو سکتی ہے، میرے مرشد گوشت پاک کی دکان نہیں ہو سکتی. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ کہ
کھاتے ہیں تیرے درکار، پیتے ہیں تیرے درکار.
اللہ کی سرکار، سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں،
کھاتے ہیں تیرے درکار، پیتے ہیں تیرے درکار، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا.
حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سات دن تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے. الحاوی للفتاوی، یہ آپ کے فتاوی کا مشہور مجموعہ ہے، علماء جانتے ہیں، عوام کو نہیں پتا ہوتا. تو الحاوی للفتاوی پیج نمبر، جلد نمبر 2 ولیوم 2 اور پیج نمبر 223 پر ہے کہ صحابہ کرام اپنے، یعنی کوئی وصال ہو جاتا کسی کا تو سات دن تک اس مرحوم کے، مرحوم کی طرف سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم ان صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے بنے اور غداری کرنے والے نہ بنے، کہ انہوں نے جو طریقے کیے وہ سب شریعت کے مطابق ہے. اگر شریعت کو یہ حضرات نہیں جانیں گے تو ہم جانیں گے. جو کچھ ہمیں ملا انہیں کا تو صدقہ ملا ہے. اصحابک النجوم بایہم اقتدیتم اتدیتم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کی طرح جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، صحابہ
حروف کی نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، جو تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے، یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. نمبر 2، جو قبرستان میں 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا عیسیٰ علیہ ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا. نمبر 3، جب گھر والے اپنے فوت شدہ کی طرف سے، اپنے کسی فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اسے نور کے تھال میں تحفہ بنا کر رکھتے ہیں، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اے گہری قبر والے، یہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، اسے قبول کر. پھر وہ تحفہ اسے دے دیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے وہ پڑوسی مردے غمگین ہو جاتے ہیں جنہیں کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا. نمبر 4 جو قبرستان گیا اور سورہ یاسین پڑھی تو اللہ پاک قبرستان والوں کے عذاب میں کمی فرما دے گا اور پڑھنے والے کو تمام مردوں کے برابر نیکیاں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ فتوا دیا کرتے تھے کہ میت کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا. جب آپ کا وصال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, آپ فرمایا کرتے تھے کہ میت کے لیے تلاوت قرآن کر کے اسے ثواب بھیجا جائے تو اسے نہیں پہنچتا. اب بتائیے کہ معاملہ کیا ہے. فرمایا یہ بات میں دنیا میں کہا کرتا تھا, اب میں اس سے رجوع کر چکا ہوں, نے یہ واپس لے لیا اپنا جو خیال تھا وہ, کیونکہ میں نے اس میں اللہ پاک کا کرم دیکھا ہے کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں خدا کی نظر منت اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا یہ جائز ہے. لوگ انکار کرتے ہیں, اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق یعنی خلاف شرع باتیں شامل ہوں تو ان عوارض یعنی غلط چیزوں کو دور کرنا چاہیے, نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے. ایسے امور سے منع کرنا خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی سے باز رکھنا یعنی روکنا ہے. یہ واقعی یعنی کہ عجیب سی بات ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو عقل مند ناک پر سے مکھی اڑائے گا چاہے 100 بار اڑانی پڑے, اور نادان ہوگا وہ بولے اب ناک کاٹ دو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, کہ ناک ہوگی تو مکھی بیٹھے گی ناک ہی کاٹ دو. تو اس کو کوئی بھی سمجھدار نہیں کہے گا. تو اب عرس شریف میں عرس بزرگوں کے جو عرس ہوتے ہیں ان میں بعض جگہ واقعی یہ دیکھیں غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں, تو ہم لوگ ان غلط چیزوں کی تو مخالفت کرتے ہی رہتے ہیں اور امت کو سمجھاتے رہتے ہیں الحمدللہ. لیکن بعضوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار عرس ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ ہوگا تو پھر ان میں غلط چیزیں آئیں گی نا. یہ ان کی زیادتی ہے کہ اصل چیز جیسے ناک باقی رکھیں گے مکھی اڑائیں گے, تو اس طرح اصل چیز باقی رکھیں گے اور ان خرابیوں کو دور کریں گے. اگر عرس میں خرابیاں داخل ہو گئی ہیں نا تو عرس تو اب بھی شریعت کے مطابق بے شمار مقامات پر ہو رہے ہیں جس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. البتہ شادی تو کوئی آ کر بتا دے کہ بھائی 100% شریعت کے مطابق فلا جگہ شادی کی رسمی ہوئے ہیں, یہ کوئی لاکھوں میں کوئی کرتا ہو تو کرتا ہو, باقی تو اکثر شادی میں گناہ بھری رسمیں آج کل گھس گئی ہیں, اس کے بغیر شادی نہیں ہو رہی آج کل, عام طور پہ یہی ہے نا. اچھا تو آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے یہ اعلان کیا ہو کہ اب یار عرس بھی ختم کرو کہ اس میں یوں ہے اور شادیاں بھی ختم کرو کہ اس میں زیادہ برائی ہے, اب لوگوں نے داخل کر دی. کوئی بھی نہیں کرتا شادی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ شادی ختم نہیں کی جائے گی, جو غلط رسمیں ان کی مخالفت کی جائے گی. تو اسی طرح عرس بھی ختم نہیں کیے جائیں گے, ان میں جہاں جہاں غلط رسمیں ہیں علماء ان کی نشاندہی کرتے بھی رہتے ہیں تو وہ ختم کی جائیں اور اصل چیز کو باقی رکھا جائے کہ عرس اصل میں ایصال ثواب اس میں ہوتا ہے اور صاحب عرس کی سیرت کا بیان ہوتا ہے, ان کے واقعات, ان کی کرامات, ان کی علمی خدمات وغیرہ کا بیان ہوتا ہے, اس سے لوگوں میں ایک جذبہ جوش پیدا ہوتا ہے اور ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. اور ویسے ذکر خیر کی تو کیا بات ہے, وہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, یہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, ان کا ارشاد ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے, رحمت اترتی ہے. تو عرس میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے نیک بندے کا ذکر تو ہوتا ہے, اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کی باتیں ہوتی ہیں, اس کے واقعات ہوتی ہیں, قرآن پڑھا جاتا ہے, نعت پاک پڑھی جاتی ہے, کھانا کھلایا جاتا ہے اس سال ثواب کا. تو اب لوگ کھانا تو شادی میں آپ لوگ کھاتے ہو نا, 10-10 دعوتیں کرتے ہیں, 50-50, 25-25 ڈشیں رکھتے ہیں, اربوں کروڑوں روپے میں, اربوں تک تو نہیں سنا, کروڑوں روپے تک تو سنا ہے کہ خرچہ بعض لوگ کر دیتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں. تو اب اس وقت آپ کو یوں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو عرس میں اگر کسی نے 2-5 ہزار روپے خرچہ کیا اور کھانا کھایا تو آپ کو غریب یاد آتے ہیں، بیوہ یاد آتی ہے، فلاں یاد آتا ہے. تو شادی والوں کو سمجھاؤ نا کہ یہ کچھ مائنس کریں اور اس میں سے رقم بچا کر غریبوں کی خدمت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، اس سال ثواب پر مدنی پھول عرض کر رہا تھا میں. نیک اولاد فوت شدہ والدین کے لیے قبر میں بھائی سے رہا تو آرام، جبکہ بری اولاد سبب رنج و آلام ہے. ہر جمعے کو فوت شدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کے نیک اعمال دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں جبکہ برے اعمال دیکھ کر غم زدہ ہوتے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سنتوں کے مادانی رنگ میں رنگے. اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنی اولاد کو بے نمازی رہنے دیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے نہ روکا بلکہ گھر میں بٹھا کر اس کو گناہوں بھرے چینلز دکھائے، تو مرنے کے بعد سخت پچھتاوا ہو سکتا ہے. خود کو بھی نیک بنائیے اور نیکی کی دعوت عام کر کے اپنے مرحومین کو قبر میں بھی خوشی پہنچائیے. خوب نیک اعمال کیجئے، صدقہ جاریہ والے کام کیجئے، مسجد بنوا دیجئے اس سال ثواب کے لیے، مدرسہ کھلوا دیجئے، اور ہاں یاد رکھیے مرحومین کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرنا بھی اس سال ثواب ہی کی ایک صورت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو اے عاشقان رسول جھوم جائیے، اربوں کھربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ آتا گیا. ظاہر ہے اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے جا چکے ہیں. اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اربوں کھربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا. اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے یہ دعا پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ. اللهم اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنة. اللهم اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنة. يعني اے اللہ میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما. دعا تین بار پڑھائی میں نے، ایک بار بھی پڑھیں تو بھی کافی ہے. وہ دعا کے آداب میں صحیح ہے کہ 7 بار ہر دعا کو دہرائے تو زیادہ اچھا ہے، یعنی 3 بار کا بھی ہے اور 7 بار کا بھی ہے. اگر ہو سکے تو یہ دعا یاد کر لیجئے، ہر نماز کے بعد اگر پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ثواب کا ڈھیر سارا خزانہ جمع ہوتا رہے گا اعمال نامے میں. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 سنی ہجری کے رجب المرجب کی آج تیسری رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان خواجہ غریب نواز جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہمارے یہاں مٹھ ٹوانا قائد آباد پنجاب اور دادو سندھ، اور ماشاءاللہ مختلف مقامات سے بھی عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، پنجاب سے بھی آئے ہیں، پنجاب سے اچھی تعداد آئی ہے، 900 کا پتہ چلا ہے، شہر بھول گیا میں،
دادو میں آج کافی اس ٹائم میں جمع ہیں
ماشاءاللہ.
او بی وین کیا
ہے، دادو کا لکھ کر ملا ہے مٹھ توانا
پنجاب
قائد آباد پنجاب ماشاءاللہ. اور یہاں آئے ہوئے بھی ہے کثیر تعداد میں،
جی جی
ماشاءاللہ، سب کو مرحبا، خوش آمدید.
تین دن کا جو جدول ہے اس میں ماشاءاللہ ہمارے پاس میرپور کشمیر سے یہاں آج پہنچے ہیں، مظفر آباد زون سے پہنچے ہیں، جہلم چکوال اور واہ کینٹ، ان تمام ایریاز سے مختلف کابیناؤں سے اسلام بھائی نے آنے شروع ہو چکے ہیں. یہ
ماشاءاللہ مرحبا اہلا وسہلا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد آصف ہے، میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ عزت سے متعلق قرآن پاک کی آیت کو لوگ اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، آپ کیا فرماتے ہیں؟
آپ کیا فرماتے ہیں یہ پوری بات سمجھ آئی نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دے. تو اب کوئی عزت والا فرد یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے تو کوئی غلط تو نہیں ہے نا، واقعی اللہ نے ہی تو عزت دی ہے، اور کون دے گا عزت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. کامران علی بھائی نے میسج کیا ہے، کیا بغض فی اللہ سے مراد گناہ گاروں سے خطا تعلقی ہے؟
البغض فی اللہ،
جی
یہ مطلق ہے کہ مطلب اللہ کے لیے یعنی کسی سے بغض رکھا جائے، دشمنی رکھی جائے تو صرف اللہ کے لیے رکھی جائے، اپنے نفس کے لیے. آج کل تو ہم لوگ تو ناراضیاں ہماری یا دشمنیاں یا بغض و کینہ جو دل میں گھس جاتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، ذاتی معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے. جیسے کوئی اسلام کا دشمن ہے تو اس کے لیے بغض رکھنا تو ضروری ہے، تو یہ بغض رکھنا ہمارا اللہ کے لیے کہ نہ اس نے ہماری کوئی جائیداد دبائی، نہ مال چھینا ہمارا، نہ ہمیں کوئی براہ راست کو گالی گلوچ کی، لیکن ہم کو ان سے الفت نہیں ہے، دل میں محبت ہم اپنے اندر نہیں پا رہے، لیکن یہ اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، یوں مطلب. تو اللہ کے لیے دشمنی ہو، الحب فی اللہ والبغض للہ، تو دیکھیں دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران کال آ جائے تو موبائل نکال کے بند کر سکتے ہیں؟
اگر موبائل چل پڑے تو، اگر عمل قلیل یعنی چھوٹے کسی کام کے چھوٹی حرکت کے ذریعے اگر ہم اس کو بند کر سکتے ہیں تو کر دیا، جیسے کبھی جیب میں ہے اور یوں بٹن دبا دیا اس کا، نماز پڑھتے پڑھتے تو بند ہو گیا، تو اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر اس کو نکال کر پھر بند کریں گے تو سامنے والا دیکھے گا تو بولے گا یہ تو نماز میں ہے نہیں سر، ہے نا، وہ تو یہی دیکھے گا یہ، اس کو سننے غالب آئے کہ یہ نماز میں کوئی اس طرح حرکت کرتا نہیں ہے، تو یہ اس نے جو حرکت کی نا تو اس سے نماز ٹوٹ گئی. لیکن اب پریشانی ہو رہی ہے اپنی یا دوسرے کی نماز میں سوچنا نہیں پڑتا، بار بار ٹون بج رہی ہے، تو اس کے لیے یہ کرنا لازم ہے کہ اس کو بند بھی کرے اور نماز نئے سرے سے پڑھے، کہ دوسروں کو پریشانی سے بچانا بھی ضروری ہے نا، ورنہ پھر ہلا گلا بھی ہوگا اگر آپ بند نہیں کریں گے نا اس طرح، تو پھر لوگ پھر آپ کو سمجھائیں گے سارے مل کے، پھر وہ ان کو کلی اختیارات ہوتے ہیں، بوڑھا اپنے انداز میں سمجھا رہا ہے، جوان اپنے انداز میں سمجھا رہا ہے، پھر وہ جو مسجد کا احترام بھی بالا طاق رکھ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرشتے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ جواب ارشاد،
فرشتے نوری مخلوق ہے، نور کے مخلوق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اسامہ اتاری جامعۃ المدینہ شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں، کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر قرآن پاک پر عمل کیا جا سکتا ہے؟
فرامین کو چھوڑ کر قرآن پاک پر عمل ہوا نہیں نا، جو قرآن نے تو اطیع الرسول کا حکم دیا ہے. تو اب اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتا ہے تو اس کا تو قرآن پر عمل ہوا ہی نہیں, یہ کہلائے گا نہیں کہ یہ قرآن پر عمل کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
علی حسن اتاری سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے بابا جان کی بارگاہ میں کہ سب سے پہلے معراج کی کس نے تصدیق کی اور کیا قرآن پاک میں معراج کے واقعے کا بھی ذکر ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تصدیق کی, یعنی کہ اس کو جیسے ہی پتا چلا وہ دوسروں کے ذریعے پتا چلا, مخالفین کے ذریعے. آپ نے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں تو بس واقعی وہ صحیح فرما رہے ہیں, کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی یعنی کہ تصدیق کی تو صدیق کا لقب بھی ملا نہیں کو, بہت سچے صدیق. اچھا, اور واقعہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے, پارہ جو پندرہواں ہے نا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. تو یہ اس سے ابتدا ہوئی, تو یہاں بھی سفر معراج کا تذکرہ ہے. پھر ون نجم سورۃ النجم ہے, اس میں بھی معراج شریف کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کہیں
جو بنیادی مقام ہے وہ یہ دو ہی ہیں, باقی جلوہ دکھانے کے حوالے سے وہ چند ایک مقام پر موجود ہے. معراج کا ابتدائی حصہ اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اور جو معراج کا اگلا حصہ ہے وہ ون نجم کی ابتدائی 18 آیتوں کے اندر ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف رشتوں میں ناچاکی کی صورت میں انسان کیا کرے, ایک اسلامی بہن کا سوال ہے.
اب یہ سوال جو ہے نا یہ غیر واضح ہے, مطلب جب کوئی ناچاکی ہوئی تو اب ایسے موقع پر اب وہ کس وجہ سے ناچاکی ہوئی یہ دیکھنا پڑے گا. مثلاً ایسی ناچاکی ہوئی کہ کچھ انہوں نے آگے پیچھے بول دیا, دل دکھنے والی بات کہہ دی, تو ہم یہ کہیں گے کہ بڑا دل رکھے, صبر کرے, کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھر توڑ دینا اور روٹ بن بے کے جا کے بیٹھ جانا اور یہ پھر فساد اور پھر 1-2-3 والے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو جتنا ہو سکے اس میں ایک دل بڑا رکھے اور نظر انداز کرتا رہے تو گھر چلتا رہتا ہے. یہ کچھ وقت ہوتا ہے, سر تکلیفیں ہوتی ہیں, بعد میں ترکیب بن جاتی ہے عام طور پر. وہ قرآن کریم میں بھی ہے, ادفع باللتی ہی احسن, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تو ہمارے یہاں جو عوامی مقولہ یہ کہ ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں, یعنی بدماشی کا عنصر اس میں موجود ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہوں ویسے میں اندر سے رستم ہوں بدماش ہوں. تو یہ شرفا کا ایسا ذہن نہیں ہوتا, نیک بندوں کا ذہن نہیں ہوتا. نیک بندوں کا ذہن قرآن و حدیث پر قربان ہوتا ہے. تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ادفع باللتی ہی احسن, کہ برائی کو بھلائی سے ٹال. تو سامنے والا اگر برائی کرتا بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے تو کب تک وہ برائی کرے گا؟ تو نجاست پانی سے پاک ہوتی ہے, نجاست سے پاک نہیں ہوتی. پیشاب پر اگر کوئی پیشاب بہا دے تو پاک کیسے ہوگا؟ مزید پھیلے گی گندگی, تو اس میں پانی ڈالنا ہوگا. تو اگر کوئی برائی کرتا ہمارے ساتھ تو ہم بھی اس کے ساتھ برائی کریں گے تو فساد بڑھے گا, اور ہم اگر اس کے ساتھ نیکی کریں گے, بھلائی کریں گے, احسان کا سلوک کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمارے ساتھ بالکل گھل مل جائے گا. اور بالکل یہ تو ویسی باتیں, یعنی بالکل میں صحیح کہتا ہوں, تجربے کی باتیں. میرے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ایک پڑوسی میرا دعوت اسلامی کی شروعات تھی, پتہ نہیں ابھی تک مجھے پتہ نہیں کیا اس کو پریشانی ہو گئی تھی میرے سے یا کوئی ناراضی ہو گئی تھی گھر والوں کی طرف سے ہمارے. تو اس نے مطلب شہید مسجد میں ان دنوں ہوتا تھا, دعوت اسلامی نئی نئی بنی تھی, لیکن پھر بھی میرے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے اس وقت میں. تو اس شہید مسجد میں جا کر علل اعلان لوگوں کے سامنے میرے بارے میں جو بھی کہنا تھا وہ کہا کہ میں اس کا بورڈ چڑھاؤں گا الیاس کا. اب یہ کتنا یعنی کہ برنگیختہ کرنے والی بات ہے کہ ہر کسی کو بھیج دو اس کو توڑ پھوڑ کے بتا دے کہ کتنے 200-100 ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ نے ایک موقع دیا کہ چند روز کے بعد وہ صاحب کچھ آدمیوں کے ساتھ, پڑوسی تھے میرے, کچھ آدمیوں کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے تھے گلی میں. تو میں نے کہا السلام علیکم, تو یقین مانے اس نے یوں منہ پھیر لیا, تو میں اور آگے بڑھا, میں نے اس کو یوں کیا, ان کا نام لے, یار بڑے ناراض ہو گئے ہو. اچھا جب میں نے یہ کیا نا, بالکل اس کی ٹون چینج ہو گیا, وہ ارے نہیں ارے الیاس بھائی نہیں کر کے بولا, نہیں بس گھر چلو, آپ مانے نہیں مانے, بولا گھر چلو میں بوتل پینی پڑے گی آپ کو. مجھے پکڑ کے لے گئے اپنے گھر کے اندر لے گئے اور مجھے بوتل پلائی. اب بتائیے کہ میں اگر اس کو دھمکیاں دیتا, بھڑکیاں دیتا اور میں بھی بندوں کو بھیجتا, اس کو بدنام کرتے, مارتے, گالیاں نکالتے, آپ بتائیے مجھے ثواب کتنا ملتا اور اصلاح کس کی ہوتی. تو وہ دن اس کے بعد کبھی بھی مطلب اس نے اس کی, اب مجھے آخر تک پتا بھی نہیں چلا کہ اس کو تکلیف کیا پہنچی تھی مجھ سے, وہ سیٹ ہو گیا. تو یہ کہ وہی کہ ادفع باللتی یا احسن, کہ برائی کو بھلائی سے ٹال. ہم لوگ ہیں کہ برائی کو بڑی برائی سے ٹالنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ یار مطلب یہاں تو شرافت کا زمانہ نہیں ہے, دب کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے, لوگ یوں کریں گے یوں کریں گے, یہ سب شیطان بول رہا ہوتا ہے, حقیقت میں بولتا ہوں. لیکن ایسا ہے نہیں, آپ بھلائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. بس ذہن ہونا چاہیے, اصل مسئلہ یہ وہ پہاڑ جتنا جگرا ہونا چاہیے, اس میں بہت بڑا دل ہونا چاہیے, ورنہ غصہ تو سر آتا ہی آدمی کو, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, دانت توڑ دوں گا, منہ توڑ دوں گا, یہ کرتے ہیں لوگ اور اس سے فساد ہی بڑھتا ہے. اللہ کرے کہ امت میں نرمی آ جائے, عاجزی آ جائے, حقیقی عاجزی الفاظ کی نہیں, تو امت کا نقشہ بدل جائے. دعوت اسلامی انشاءاللہ کام کرتی رہے گی کرتی رہے گی, تو انشاءاللہ گھر گھر جو ہے نا وہ امن و امان قائم ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. آپ سب دعوت اسلامی والے بن کر رہے ہیں, شریف بن کر رہے ہیں, بھلے آپ کوئی فن جانتے ہیں, آپ مطلب بہت کوئی تورم خان تھے پہلے, آپ کچھ بھی ہو, اس کا اظہار بھی نہیں کریں کسی کے بعد, اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں, عاجزی کریں, نرمی کریں, انشاءاللہ دھڑا دھڑ لوگ آپ کی بات مانتے چلے جائیں گے, مسجدیں آباد ہوتی چلی جائیں گی, مسجدیں بھرتی جائیں گی, ہم بناتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا نا کہ اس طرح درگزر سے کام لینے سے فوائد, تو یہ جو آپ بیان فرما رہے بابا قرآن کریم میں, یہ اس کے آگے جو آپ نے ابھی جیسے آیت کریمہ تلاوت کی نا, ادفع باللتی ہی احسن, تو اس کا نتیجہ اس کے آگے بیان کیا گیا ہے. اگر حافظ صاحب سنا دے, فاذا الذی بینک
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اس وقت ایسا ہوگا کہ یعنی جب تم برائی کو بھلائی کے ذریعے ٹالو گے, تو اس وقت ایسا ہوگا کہ وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آپس میں عداوت ہے, یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے گہرے دوست.
سبحان اللہ. آگے اس کی وہ آگے وہ بیان ہوا کہ یہ نعمت ملتی کس کو ہے.
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم.
اب یہ جیسا آپ نے فرمایا نا کہ یوں چاہیے جی دل نے گردہ نے, یہ قرآن کریم میں پورا یہ بیان موجود ہے کہ یہ نعمت ملتی کس کو ہے کہ جو اس طرح عظمت والے اور ایک صبر والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ جس کو عطا فرما دے.
اللہ کہتے ہیں غصہ تو آتا ہے, غصہ سب کو آتا ہے, رب ایک دن کے بچوں کی بھی آتا ہے, سب کو آتا ہے, اللہ صبر عطا فرمائے, غصے کے ذریعے وہ اس کو ناجائز طریقے سے تسکین نہ کرے غصے کی.
ہمیں دن رات ثواب کمانے کے صبر کرنے کے اتنے مواقع ملتے ہیں, بالخصوص جو عوام میں رہتے ہیں نا, پبلک میں, ایون کہ ویگن میں جاتے ہیں, منی بس میں جاتے ہیں, بسوں میں جاتے ہیں, اب بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے ہیں, اب آفیسز میں جا رہے ہوتے ہیں, پبلکلی جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس ثواب کمانے کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تکلیف دینے کے لیے جیسے کہ اتاولے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف ہی دینا ہے, جیسے کہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے. تو ہم اگر صبر کرتے رہیں گے, یہ جو کار ڈرائیونگ سکھاتے ہیں نا, ڈرائیونگ ان کی ایک سائنس ہے کہ ڈرائیونگ سکھانے والا جس کو ڈرائیونگ سکھا رہا ہوتا ہے نا, اس کو یہ بات سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تو یہ سمجھ کے ڈرائیو کر کہ سارے لوگ تجھے مارنے آئیں گے, تجھے اپنی گاڑی کو بچانا ہے.
سبحان اللہ.
تو اس سے یہ ہوگا کہ تو بھی بچے گا, دوسرے بھی بچ جائیں گے. تو ہمیں چونکہ یہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہی صبر کروں, تو ہم اکیلے صبر کرنا شروع تو کریں, انشاءاللہ لوگ خود صبر کرنا شروع کر دیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.
آمین.
میرا نام محمد بلال ہے. میرا ایک سوال ہے کہ اس طرح کی امپورٹڈ بوتلیں جو ہوتی ہیں اس میں سائز کا ایشو آتا ہے, یعنی کبھی 3 گرام کی آتی ہے تو کبھی کمپنی سے 2.5 گرام کی آتی ہے, پر کسٹمر آ کے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے 3 گرام مجھے عطر دے دیں, تو اس میں ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اس کو وزن کیسے بتایا جائے, ہمیں بھی وزن کنفرم نہیں ہوتا, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
حضرت صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟
ماشاء اللہ. دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو, لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ 3 ماشے اور 2.5 ماشے یہ تو ہے بڑی پریشانی, وہ چور سائز کی شیشیاں بھی آتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس نے 3 ماشے کی مانگی یا 3 گرام کی مانگی شیشی, اور آپ اس کو یہ گرام کی بات نہیں کر رہے, یہ بوتل اتنے کی ہے, یہ دیکھ لیں آپ, دیکھ بھال کر آپ پسند کریں تو یہ اس پر لکھا ہوا 3 گرام ہے, لیکن میں نے اس کو ناپا نہیں ہے کیوں, ناپنا تو خالہ جی کا گھر نہیں ہے, تو اس لیے آپ ناپ کا بانٹے بیچے ہی نہیں, شیشی اتنے کی ہے. تو اس طرح بچت کی صورت موجود ہے, مگر عوام کی ڈیلنگ جو ہے یہ آسان نہیں ہے. مجھے, میں خود بھی کاروباری آدمی ہوں, کافی عطر تو بیچے میں نے, لوگ تنگ تو کریں گے لیکن یہ کرنا تو پڑے گا. 3 ماشا کہہ کر اگر آپ نے کم وزن والی دے دی تو ظاہر ہے یہ دو گناہگار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام راحیل احمد الطاری ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ سادگی کس کس چیز میں اپنائی جا سکتی ہے؟
سادگی تو ہر چیز میں اپنائی جا سکتی ہے, گفتگو میں بھی سادگی ہو کہ لچھے دار گفتگو, مقفع مسجع الفاظ, تو اگر یہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے لیے, اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے ہے تو یہ پھر مضمون انداز ہے, برا انداز ہے. کہ یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے مشکل مشکل الفاظ بولیں گے کہ سامنے والے وہ لگے کہ یار یہ اب کوئی شیر یا سبا سے بولے گا یار یہ جو آپ نے کہا ہے تو اس لفظ کا مطلب کیا ہے, تو پھر یہ بھی گھبرا جائے کہ مطلب تو آتا نہیں ہے. تو یہ متاثر کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ کرتے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ اندر چھوٹے سادگی نہیں ہوئی, بلکہ یہ تو دوسروں کو مطلب ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ دینے کی صورت بن رہی ہے اس میں, کہ اپنی علمیت سے اس کو اس میں دھا کے بٹھا رہی ہے. اسی طرح سادگی لباس میں ہوتی ہے, کھانے پینے میں ہوتی ہے, چال ڈھال, رہن سہن, مکان, بے شمار چیزیں ان میں سادگی ہوتی ہے. ہر چیز میں سادگی ہونی چاہیے, البتہ عقل میں اتنی سادگی نہ ہو کہ دھوکا کھا جائے, یہ یہاں سادگی ہے وہاں نہ دوسرے ہوتے ہیں. کہ مومن جو ہے نا وہ نہ دھوکا کھاتا ہے نہ دھوکا دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن البتہ اپنے کرم کی وجہ سے دھوکا کھا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مطلب کہ وہ مومن دھوکا دیتا نہیں ہے, البتہ یہ اپنے کرم کی وجہ سے, اپنی مہربانی سے اپنی مطلب کہ وہ دھوکا کھا جاتا ہے, نہ کہ دھوکا کھانا تو اس کو پسند ہے, دھوکا دینا پسند نہیں ہے. اب حدیث پاک کے کیا معنی ہے مجھے پتا نہیں, میں نے یعنی کہ کہا تو یہ واپس لے لیتا ہوں. بہرحال یہ کہ ہر چیز میں سادگی ہو, اور ظاہر عقل کی سادگی یا مراد بھی نہیں ہوتی, عقل میں تو بالکل پکا ہونا چاہیے, ایسا پکا کہ کسی کے باتوں میں آئے نہیں, کسی سے بات یعنی اس ٹاپک پر بات ہی نہ کرے ایمانیت پر, اور مطلب یعنی کسی کی سنے بھی نہیں ایسے شخص کی جو ہمارے ایمان کے متعلق مطلب ترکیب نہ ہو اس کی, تو سنے نہیں ایسا یعنی اتنا سیاح ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے. باقی معاملات میں غذاؤں میں ہر چیز میں سادگی ہو, لیکن یہ کہ اب تو سادگی نام ہی سنا ہے, سادگی تو کسی چیز میں رہی کہاں, بہت مشکل ہو گیا, سادہ بندہ تلاشنا بڑا مشکل ہو گیا.
سادگی اور صفائی، ان دونوں کا بھی کوئی آپس میں ملاپ ہے یا سادگی کچھ اور شے ہے، صفائی کچھ اور شے ہے؟
دیکھ تو جیسے ٹپ ٹاپ کے کپڑے ہیں کسی کے جو بالکل سادگی کے بالکل الٹ ہیں لیکن صاف ستھرے ہیں، تو ان کو صاف تو کہیں گے نا، میلے تو نہیں کہیں گے نا، تو انہیں صفائی اپنی جگہ پر ہے اور سادگی اپنی جگہ پر ہے، اور اگر سادگی اور صفائی دونوں کا سنگم ہو جائے تو سونے پہ سوہاگا ہے.
جی
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ جب آدمی کی عمر مقرر ہے تو پھر صدقہ دینے سے کیسے عمر بڑھے گی؟
اس کی صورت ہے کہ ایک تو یہ کہ واقعی اس کی عمر بڑھے گی، اب اللہ کے علم ہے نا کہ عمر یہ کتنی عمر میں فوت ہوگا اگلا، یعنی وہ ایسے اسباب اس کے ہوں گے کہ اس کی عمر بڑھے گی، تو یہ تو اللہ کی قدرت کا نظام ہے. اب یہ تو پھر آدمی دوا بھی نہ پیے کہ بیمار تو ہونا، اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہی تو شفا دیتا ہے، دوا کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات، سب دوا پیتے ہیں. کوئی اب متوکلین کی ہے مطلب ایک قسم جو علاج نہیں کرتے، اب یہ بھی کتابوں میں بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، اس دور میں بھی ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر، بس اس سے بھی کم. تو یوں ایک تو یہ ہے، اور دوسرا بہار شریعت جلد تیسری ولیوم 3 پیج نمبر 560 مسئلہ نمبر 6 حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے یعنی کہ رشتہ دار سے سلوک کرنے سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے، یعنی قضاء معلق مراد ہے کیونکہ قضاء مبرم ٹل نہیں سکتی. اچھا، اور بعض نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے. اچھا، برسوں کے حساب سے بڑھے گی عمر یہ نہیں ہے، تو وہ میری یا کہیں اور پڑا ہوگا یا غلط فہمی ہوگی.
قضاء مبرم والی صورت ہے تو اس میں یہ بات آ جائے گی قضاء معلق کے اندر.
اب یہ الفاظ اتنے ہارڈ ہے، معلق مبرم، پھر اس کی پوری تفصیل ہے.
پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ رجب المرجب کے روزے کی فضیلت ماشاءاللہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی کل جمعہ کا روزہ رکھے تو جو اس کی فضیلت آئی ہیں تو کیا یہ دونوں فضیلتیں اس کو ملیں گی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
امید تو یہی ہے کہ جمعے کی بھی ملے گی، جمعے کے فضائل تو موجود ہیں، اور نفل روزہ رجب، چونکہ رجب کا جمعہ ہے تو اس لیے رجب والا ثواب بھی اس کو ملے گا، اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے. پیر شریف آئے رجب میں تو پیر کا روزہ ویسے ہی سنت ہے سارا سال، یعنی جب بھی پیر آئے گی تو اس پیر شریف کے روزے کا بھی اس کو اجر ملے گا سنت، اگر یہ نیت کرتا ہے کہ پیر شریف کی سنت کا روزہ رکھتا ہوں اور رجب کا روزہ، تو یہ بھی ثواب سونے پہ سواگا.
پیارے امیر اہل سنت، آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ کیا جو ہمارے والدین اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں تو قربانی میں کیا ان کا بھی نام ہم ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اللہ پاک آپ کو خوب خوب لمبی عمر دراز صحت بالخیر زندگی عطا فرمائے. آمین.
عافیت والی. آمین. بے شک اگر آپ نے 7 حصوں والا بڑا جانور جیسے کیا تو اس میں اپنے مرحوم والدین کے نام بھی ڈال سکتے ہیں، قربانی ان کی طرف سے اس سال ثواب والی قربانی ہو جائے گی. آپ میں سے اگر کسی پر واجب تھا تو واجب بھی ادا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. سوشل میڈیا سے محمود اللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں پیغام نکاح بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟
مخصوص طریقہ اس کا پیغام نکاح؟ تو اب ہمارے یہاں تو آج کل یہ سارا نظام عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں اور بے پردگیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو پیغام نکاح چاہے مرد بھیجے چاہے عورت بھیجے، اس میں اب عرف و عادت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ورنہ وہ پھر مایوب سا ہو سکتا ہے، لوگ باتیں بنائیں، لیکن ہر صورت میں شرعی پردے اور شرعی تقاضے جو ہے نا وہ پیش نظر رکھنے چاہیے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
صلى الله عليه وسلم. عدنان شیخ بھائی نے میسج کیا ہے کہ مرد کتنی مقدار میں سونا اور چاندی استعمال کر سکتا ہے؟
اس کی مقدار نہیں ہے، جیب میں رکھا اگر بسکٹ سونے کا تو بھی چل جائے گا، اینٹ رکھ دی اگر جیب میں سونے کی تو بھی چل جائے گا. اب وہ ڈاکو جانے اور اس کی قسمت جانے وہ ایک الگ صورت ہے. تو استعمال سونے کی مطلب سونے کا استعمال جو ہے نا مرد کو منع ہے، البتہ یہ کہ بٹن کی علماء کرام نے فقہاء کرام نے اس صورت میں اجازت دی ہے کہ اس میں زنجیر نہ ہو، چین نہ ہو، بغیر چین کے بٹن اگر سونے کے لگاتا ہے مرد تو وہ جائز ہے، اس کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے. چاندی کا بھی اگر چاندی کے بٹن استعمال کرنا چاہتا ہے تو ایک تو اس میں زنجیر نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی جس میں نگینہ ضروری ہے یہ مرد پہن سکتا ہے، ایک سے زیادہ انگوٹیاں نہ ہو، چاہے ایک ماشے کی تب بھی جائز نہیں ہوگا، کہ جیسے چھلا پہن لیا چاندی کا چھوٹا سا ہلکا پھلکا یہ بھی جائز نہیں ہے. 4.5 ماشا چاندی کم وزن یہ انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے جبکہ نگینہ ہو اس میں، اور نگینہ ایک ہی ہو، بغیر نگینے کی بھی نہیں، ایک سے زیادہ نگینہ بھی نہیں. 4 گرام 374 ملی گرام یہ بنتے ہیں 4.5 ماشے کے، تو ان سے کم ہو. 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن کی چاندی کی ایک انگوٹھی جس میں نگینہ ہو، نگینہ چھوٹا بڑا وزن کی کوئی قید نہیں ہے، ایک نگینہ اور ایک ہی نگینہ ہو یہ جائز ہے. ایک سے زیادہ نگینے بھی جائز نہیں ہے، بغیر نگینے کی بھی جائز نہیں ہے، چھلا بھی جائز نہیں ہے. میں چاندی کے بارے میں جو مسئلہ وہ عرض کر رہا ہوں، باقی اور کسی ذات کی بھی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا نہ چھلا پہن سکتا.
آج کل میں نے دیو دیکھا ہوا ہے جہاں اسپیشلی کہیں باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے تو رنگ یعنی یوں سمجھے کہ بے حد بڑھ گئی ہے.
چھلا
پہلے تو وہ ایک عام سا چھلا آتا تھا جو بہت پرانے جیسے لوگ پہنا کرتے تھے، اب یہ اس کو چھلا بھی ہم نہیں کہیں گے، یہ باقاعدہ رنگ ہے. اب اس کو انگیجمنٹ رنگ کا نام دیا جا رہا ہے کیا مجھے نہیں اندازہ، مگر ایک رنگ ہے جو تھوڑا سا ہیوی ٹائپ کی ہوتی ہے. پہلے رنگ نہیں پہنتے تھے لڑکے، اور اب بکثرت جو ملنے والے جو پہننے والوں میں سے ہیں جو پہلے انگوٹھیاں بھی، اب یہ رنگ پہننے کا سلسلہ بڑھ گیا نمبر ایک. اور بریسلٹ اتنا پہن رہے ہیں نوجوان، یہ لڑکے کڑے تو پہلے پہنتے ہی تھے، اب بریسلٹ بھی آ گئے. اب یہ بریسلٹ اور کڑے اور یہ اس طرح کی جو رنگ ہے اس کے متعلق جو شرعی حکم ہے وہ بھی اثر نو اگر آپ ارشاد فرما دیں ان تین چار چیزوں. اسی طرح چین بہت بڑھ گئی ہے، اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یعنی کبھی جیسے باہر ملک میں اجتماع کے بعد ملاقات کا جب موقع ملتا ہے تو جب اسنیپ ہاتھ ملاتے ہیں تو نظر وہ زیادہ نظر پڑ جاتی ہے کہ یہاں سے چین، پھر کان میں کہنا پڑتا ہے. تو بعض ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو اسی وقت اتار بھی دیتے ہیں، وہ بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے اتار دیں گے وغیرہ وغیرہ توبہ وغیرہ. لیکن یہ کہہ سکتا ہوں بابا کہ رنگ اور بریسلیٹ کڑے اور چین یہ اس میں کہہ سکتے کہ اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جو مرد اس طرح کے چیزیں پہنے اس کو شریعت کا کیا حکم آپ بتائیں گے؟
یہ انگوٹھی کو بھی رنگ نہیں بولتے
ابا، یہ رنگ الگ ہے، یعنی وہ انگوٹھی ہے نا وہ الگ ہے، یہ رنگ وہ ہے جس کے اندر کوئی پتھر نہیں ہے اور گول جیسے چھلا آپ جو فرما رہے تھے نا، یہ چھلے کو رنگ کہتے ہیں، یہ انگوٹھی الگ ہے.
میمنی میں کیڑو،
ہاں تو یہ کیڑو جو ہے نا یعنی ماڈرن تھی ہوئے نا، ایڈو موٹو تھی ہوئے نا، چاندی تھی ہوئے نا، میں کیک ڈیزائنوں بھی بنی ہوئی نہیں سمجھی گی نا، وہ ماڈرن تھی ہوئی.
ہمارا یہ کہ دھات یعنی میٹل کا یہ جو چھلا یا رنگ بریسلیٹ چین یہ جو آج کل مرد پہن رہی ہے سب ناجائز اور گناہ ہے، اس سے اس کو اتارنا بھی ہوگا اور اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی. خالی اتارنا کافی نہیں ہے، اتار دیں گے تو چلو گناہ رک جائے گا آئندہ کے لیے، لیکن جو اب تک پہنی اس سے توبہ کرنا بھی لازم ہے، کمپلسری ہے، تو سب کو اس سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میں نے یہ مردوں کے مسائل بیان کیا، لیڈیز کے مسائل بیان نہیں کیے.
اگر حافظ صاحب کو وہ حدیث صحیح یاد ہو، وہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا اور اس کو پھینک دیا گیا، پھر انہیں مشورہ دیا گیا لیکن انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ جیسے نبی پاک نے پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اگر یہ روایت اگر آپ کو پوری یاد ہو، اس میں عشق رسول کا اور اطاعت رسول کا بہترین درس ہے جسے ایک مسلمان کو سبق حاصل کر لینا چاہیے.
یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی سونے کی تو اسے ناپسند کیا، حضور علیہ السلام نے ان کی طرف التفات نہیں کیا تھا، توجہ نہیں فرمائی تھی، تو انہوں نے پھر اسے نکال کر پھینک دیا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو بعضوں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو کسی اور کام میں استعمال کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہننے کو ناپسند کیا، منع فرمایا، اس کو استعمال کرنے سے تو منع نہیں فرمایا. تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا ہے اور اس وجہ سے میں نے اسے پھینک دیا ہے تو اب میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، سرکار نے جس کو پھینک دیا اب اس کو اٹھانا نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام کی تو اپنی شانیں تھی. تو حکم شریعت ہے، جب پتہ چل گیا تو پھر اس پر آنکھیں بند کر کے بندے کو چاہیے عمل کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج ماشاءاللہ یہ مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں بھائی، میر پور کشمیر زون، میر پور کابینہ، بھیمبر کابینہ، کوٹلی کابینہ اور حجیرہ کابینہ. تو یہ تقریباً 526 ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے. مظفر آباد زون تقریباً 226، 26 ہی لوگ ہیں یار، یہ تقریباً کر کے وہ دو چار کا وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہوں گے. جہلم چکوال، اب یہ بدل گئے، یہ کشمیری تھے 26 والے، یہ ہیں تقریباً 672 والے. واکینٹ زون تقریباً 127 ماشاءاللہ. تو سب کو ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو بلی کری آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوشبو کون سی تھی؟ سوال آیا.
مشک کا تذکرہ تو ہے میرا خیال ہے کہ مشک آپ نے استعمال فرمائی، اب اس کو لفظ پسندیدہ سے تعبیر کرنا، اس کے لیے تو سراحت میں کلیئر کٹ الفاظ ہونا کہ سرکار کو یہ خوشبو پسند تھی تو ہم بول سکتے ہیں. جو استعمال فرمائی تو وہ اس کا یہ ضروری نہیں کہ یہ سب سے پسند تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوشبو کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اس میں چند خوشبو کا تذکرہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو استعمال فرمایا ہے اس میں مشک ہے، عود ہے، زعفران ہے، ان کو استعمال فرمایا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیرت کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ خوشبو جو تھی وہ مشک اور عود تھی.
سبحان اللہ، پسندیدہ کا لفظ ہے تو الحمدللہ.
احب الطیب، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے محبوب خوشبو تھی وہ مشک اور عود تھی.
مشک اور عود، سبحان اللہ. اب یہ معیاری خوشبو اس دور میں ملے، بس اب تو کیمیکل کی ہوتی ہے آج کل، تو تقریباً خوشبو کیمیکل.
اسلامی تاریخ کی بہترین کتاب کون سی ہے؟
اسلام کی تاریخ کی؟
جی اسلامی تاریخ پر،
ہسٹری.
جی ہسٹری پر.
سب سے بہترین کتاب تو قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ ہسٹری اسلام کی بیان ہوتی ہے. البتہ یہ کہ شاید مراد یہ کہ کوئی موجودہ دور کی کتاب پوچھنا چاہتے ہوں. تو
اصل میں تاریخ کی کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن تاریخ کی کتابوں کو ہم معیار نہیں بنا سکتے. یعنی ویسے تو تاریخ طبری ہے، تاریخ الخلفاء ہے اور تاریخ ابن اسیر ہے، الکامل ان کی موجود ہے، ترجمے بھی اردو میں اس کے موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم تاریخ کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر بکثرت غلط باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ اسلامی عقائد کے بالکل خلاف ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. تو پڑھتے ہوئے اس بات کی جو ہے وہ احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ ان تاریخ کی کتابوں سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے، اس سے تو جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں کیے جا سکتے تھے جائے کہ ان کے اوپر عقائد کی بنیاد رکھی جائے۔ تو تاریخ الخلفاء بھی جو ہے وہ تاریخ کے اوپر مشتمل کتاب ہے، تاریخ طبری ہے، لیکن ان کتابوں میں بھی اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی بات اس کے اندر ملتی ہے کہ جو ہمارے عقیدے اور نظریے کے برخلاف ہے، تو ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ قرآن و حدیث اور ہمارے اسلاف کے اقوال اور ان کے افعال کے ذریعے ثابت ہے، نہ کہ تاریخ کی کتابوں کے ذریعے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میری دکان پہ اگر کوئی آئٹم نہیں ہے، صورت میں میں نے وہ گاہک کو کسی اور دکان پہ چھوڑ دیا کہ میرا اس میں آپ کمیشن رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ کیا یہ کمیشن لینا اس دکاندار سے میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
اصل میں اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ جو یہ کمیشن لیتے ہیں کہ کسی اور کے پاس لے گئے، اس کے پاس چیز دلوا دی، تو اگر تو اس میں اس نے کسی طرح کی دھوکہ دہی کی ہے کہ اس میں اس نے ایسی چیز اسے دلوائی کہ جو بازار کے ریٹ سے زیادہ ہے، تو اس طرح اس کا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اس نے اس سے پہلے سے کمیشن طے کیا ہوا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کر کے اس کو لے کر جاتا ہے، یعنی خود محنت کرتا ہے اور اس پر کمیشن لیتا ہے، تو اس کا کمیشن لینا بھی درست، جبکہ اس کو وہ مارکیٹ ویلیو کے پر وہ چیز دلوائے۔
اجمیری کسوٹی
دربار فیض و کرم کے،
امیر اہل سنت آپ کی مرادی شے کیا کوئی انسان ہے؟
جی نہیں۔
کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟
جی نہیں۔
کیا وہ کوئی زمانہ ہے، دن مہینہ سال وغیرہ؟
جی نہیں۔
کیا وہ تبرکات میں سے کوئی شے ہے، استعمالی لباس، پیالہ، موہ مبارک وغیرہ؟
جی نہیں۔
کیا وہ کوئی کتاب ہے؟
جی۔
سبحان اللہ۔ کیا وہ منزل من اللہ یعنی آسمانی کتاب ہے؟ وہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے پرنٹ کی ہے، شائع کی ہے؟
لا ادری، نہیں معلوم، شاید نہیں کی۔
کیا وہ حدیث پاک کی کتاب ہے؟
نہیں۔
کتاب ہے کیا وہ نعت شریف کی کتاب ہے؟
جی۔
کیا وہ کتاب لکھنے والے خلفاء اعلی حضرت میں سے ہیں؟
جی۔
حشر میں تاجدار حرم کے لیے،
کیا ان کا لکھنے والے جو شخصیت ہے ان کا لقب مداح الحبیب تھا؟
جی۔
آپ کی ہے 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 لقب ہے الحمدللہ، ان کے شہزادہ گرامی سے آپ کی ملاقات بھی آپ نے تحریر فرمائی ہے اپنے کسی کتابچے میں؟
جی الحمدللہ
الحمدللہ۔ آپ کی مرادی شے نعت، نعتیہ دیوان، قبالہ بخشش ہے؟
جواب درست ہے۔
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد،
آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبال بخشش میں اور قبال بخشش مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد سبحان اختاری عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے مرشد آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا نابالغ کو بھی رجب کے روزوں کا ثواب ملے گا؟
نابالغ کی نیکی مقبول ہوتی ہے تو اگر ماں باپ منع نہیں کرتے اور طاقت بھی ہے کہ رکھ لے گا اور اس کے اور کام ڈسٹرب نہیں ہوں گے تو رکھ لینا چاہیے تو ثواب ملے گا. رجب کمپیوٹر ماشاءاللہ آج کا کمپیوٹر ہے سادہ ویسے یار ہے نا اس کو سادہ کہا جائے. یہ رنگین کپڑے اور ٹپ ٹاپ کے کپڑے جو بچے پہنتے ہیں نا تو اس کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ بچوں کو ہاں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ رنگ برنگیلے کپڑے یہ عورتیں پہنتی ہیں. تو یہ بچوں کے ابو کو بھی میں سمجھا رہا ہوں چاچوں دادوں سب کو سمجھا رہا ہوں یہ رنگین کپڑوں کا بہت زیادہ وہ رجحان ہو گیا ہے تو یہ امام غزالی نے لکھا ہے. ناجائز نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال علماء کو زیادہ سادہ ہونا چاہیے. صالحین کا لباس بھی سادہ ہوتا ہے نیک بندوں کا تو سب کو جتنا سادہ ہوگا اس میں عظمت ہے. میں صحیح بولتا ہوں میرے تو جب دعوت اسلامی شروع ہوئی نا تو میں تو اپنا مزاج ہی دوسرا تھا انداز میرا یہ ٹپ ٹاپ کے کپڑے تو کیا زندگی میں نہیں پہنے ہوں گے میں نے تو مجھے مشورہ ملا تھا آپ شیروانی پہنو تھوڑا وٹ پڑے گا روب رہے گا تو میں نے یہ کہا یار اپنے سادگی ٹھیک ہے تو میں اپنے یہی سادے سودے کپڑے پہن کر الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہوں آپ کے سامنے ہوں اللہ کی رحمت ہے. یہ کام یا بیان اور یہ سب کپڑوں کا محتاج نہیں ہے. دین کی تبلیغ کپڑوں کی محتاج نہیں ہے. جو مطلب اندر ضرورت کپڑے ایسے ہوں گے جس سے لوگوں کی تنفیر نہ ہو نفرت نہ ہو مذاق نہ اڑے لوگ گھن نہ کھائیں میلے کچے لینا ہو بالکل صاف ستھرے ہوں سادے اچھے. یہ الگ بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمعہ عیدین کا مخصوص لباس تھا وفود حاضر ہوتے تو ان کا لباس بھی ایک مخصوص پہن کر آپ تشریف فرما ہوتے وہ جو حدیثوں میں نا وہ سب کو اپنے کو اپنانا چاہیے. اللہ جمیل و یحب الجمال تو اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور جمال اور زینت اپنی اپنی اگر دو جگہ دو چیزیں ہیں تو اللہ ہم سب کو جمال نصیب فرمائے. دل کا بھی جمال ہو ہمارے وجود میں بھی جمال ہو ہمارے لباس میں بھی جمال ہو تو سادگی میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اس میں جمال نہیں نکل جاتا ہے مائنس ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ مدنی منا دیکھ کر قلبی طور پر مجھے خوشی ہوئی اس لیے میں نے عرض کیا ورنہ ایک چیک ٹیپ ٹاپ کے اس کو بنا سجا کے یہ لوگ لے آتے ہیں کہ نظر نہ بھی لگتی تو لگ جائے بےچارے پر لیکن اس کی ماں سنبھال ہے اس کو اللہ خیر کرے اللہ نظر بس سے بچائے ماشاء اللہ اللہ کرے میرا دل بھی سادہ ہو جائے. ہاں بیٹے آپ کا نام؟
میرا نام سید مذیب ہے.
ماشاء اللہ سید مذیب کاشف سبحان اللہ. آپ کی عمر شریف؟
میری عمر 8 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جوابات میں مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عزوجل.
رجب میں کتنے اور کون کون سے حروف ہیں؟
بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم الاجمعین فرماتے ہیں، رجب میں تین حرف را جیم با، را مراد رحمت الہی عز و جل ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، با سے مراد بر یعنی بلائی اور احسان ہے.
ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. یہاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا.
یہ اپنے عام طور پر جہنم لوگ بولتے ہیں، تو قرآن کریم میں لفظ جہنم آیا ہے، کہیے گا تو جہنم ہے، نون پر زبر ہے، پیش نہیں ہے جہنم، یہ غلط ہے، صحیح لفظ ہے جہنم. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اچھا رجب کمپیوٹر، یہ ارشاد فرمائیے وہ کون سی دعا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کا ترجمہ بھی سنائیے.
اللہم بارک لنا فی رجب یوں و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا.
ماشاءاللہ. اچھا شہزادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے، رجب شعبان اور رمضان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے.
ماشاءاللہ. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حرمت والے مہینے کتنے اور کون کون سے؟
حرمت والے مہینے چار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب.
ماشاءاللہ. شہزادہ صاحب بڑی تیاری کر کے تشریف لائے. یہ ارشاد فرمائے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے.
سبحان اللہ. یہ شاعت میں تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ رجب کے روزے داروں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے.
سبحان اللہ. ماہ رجب میں کسی کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت؟
جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار کرامت اکرام کرے گا.
ماشاءاللہ. واہ بھائی رجب کمپیوٹر کیا شان ہے آپ کی. یہ بتائیے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک کس چیز کا مہینہ ہے؟
رجب بیج بونے کا، شعبان پانی دینے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے.
ماشاءاللہ. حضور کچھ حکایت سنائیں گے؟
بصرہ کی نیک خاتون نے بیٹے کو وصیت کی، مجھے اس کپڑے میں کفن دینا جسے پہن کر رجب میں عبادت کرتی تھی. مرنے کے بعد بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفن دیا. گھر آیا، جو کفن اس نے پہنایا تھا وہ گھر میں موجود تھا. ماں کی وصیت والے کپڑے غائب تھے. غائب سے آواز آئی، اپنا کفن واپس لے لو. جو اس نے وصیت کی تھی ہم نے اسے کفنا دیا ہے. چونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں غم زدہ نہیں رہنے دیتے.
سبحان اللہ,
تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کوئی کمی نہیں. رجب کی آمد
مرحبا,
اللہ کے مہینے کی آمد
مرحبا,
روزوں کے مہینے کی آمد
مرحبا,
عبادتوں کے مہینے کی آمد
مرحبا,
رحمت بھرے مہینے کی آمد
مغفرت, آمین,
مغفرت بھرے مہینے کی آمد
مرحبا,
برکت بھرے مہینے کی آمد
مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ, بڑی تیاری کر کے تشریف لے آئے.
ماشاءاللہ, ہمارے سید موصف کاشف کے ابو جان کے لیے ایک مدنی باکس, اور انشاءاللہ زوجل مدنی منع کو 2600 روپے انشاءاللہ پیش کیے جائیں.
سبحان اللہ, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الغريب صلى الله تعالى على سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ جو ابھی دعا پڑھی 3 بار, تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے بارے میں فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے وہ سوالات اور جوابات حاضر ہیں. سوال نمبر 1, پورا بڑھاپا کیا ہے, یعنی پورا بڑھاپا کتنی عمر میں آتا ہے؟ جواب, 60 سال کی عمر میں. سوال نمبر 2, امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا تھا؟ جواب, 7 دن میں. سوال نمبر 3, امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ جواب, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. درست جواب دے کر قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والی کا نام بنت دلاور حسین اتاریہ, سیالکوٹ. انشاءاللہ ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک بھجوا دیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ سے کیش ہو سکے گا، یعنی وہاں جو کتابیں یا جو چیزیں ملتی ہیں وہ ان سے خریدی جا سکیں گی. اور اب مزید کل جوابات ملیں گے اس کے، صحیح تو ان کی قرآن دادی ہوگی. اذان تک جواب دینا، عشاء کی اذان تک کل. اچھا، تحریری صورت میں دینا ہے، تحریری صورت بھی کاغذ کی پرچیاں نہیں بلکہ ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کے ذریعے جواب دینا ہے. اور جو اسلامی بہنیں وہ کسی اسلامی بھائی کا یعنی کسی محرم کا نام اور نمبر بھی دیں تاکہ ضرورت ان سے رابطہ ہو سکے. سوال نمبر ایک، یعنی یہ ہم جو سوالات کرتے ہیں نا، یہ جیسے کہ اب آج رات یہ ہو چکا ہوگا، اسی میں سے، اسی مدنی مذاکرے میں سے ہوتا ہے. جب بیان ہوتا ہے نا، شروع بیان سے لے کر یہ اب تک جو باتیں ہوئی ان میں سے کوئی بھی تین سوال منتخب کیے جاتے ہیں. سوال نمبر ایک، معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ تصدیق کی میں نے اس کو سچا کہا، سب سے پہلے کس نے اس واقعے کو سچا کہا کہ یہ سچ ہے؟ سوال نمبر دو، فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ سوال نمبر تین، آج کی اجمیری کسوٹی میں مرادی شے ایک کتاب تھی، اس کتاب کا نام بتائیے، اس کا نام لکھ کر بھیجنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں، نیز مجھے جو اپنی نیکیاں اس سال کریں، ثواب اس سال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو عنایت فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین و علماء کاملین و شیوخ کاملین، تمام محدثین، مفسرین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین. خصوصاً والدین مصطفی، شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور چھٹی شب تک روزانہ جو کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی مذاکرے میں شرکت کرے، چاہے مدنی چینل کے ذریعے سنے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مولا کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، مولا کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، پروردگار ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹا دے. الہ العالمین، نور مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے ایمان کا نور سلامت رہے، یا اللہ برے خاتمے سے بچا، ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرما، جنت الوقیع میں مدفن نصیب کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار، عاشق رسول، متقی بنا دے. اے پروردگار، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. پروردگار، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. اے مولا کریم، بے اولاد نیک اولاد پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے تجھے اہل ایمان.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر.
مولا
مدنی مذاکرہ.